یدرک ملائمت الشیء للنفس وعدمها اما بنفسه او لما فیه من نفع عام او خاص. یا تو پھر کیا ہوتا ہے جو دوسرا مورد ہے کہ یہ بھی تقریباً اس کی بات آ چکی ہے وضاحت کہ ملائمت الشیء کو درک کر دیا اپنے پہلے یا عدم ملائمت کو یعنی منافرت للشیء کو درک کرتی اما بے نفس ہی. یہ بھی وہی اسی طرح اشارہ ہے اس جملے سے کہ یا تو بے نفس ہی اس میں ملائمت موجود ہو او لما فی ہی من نفع عام من او خاص یا اس وجہ سے ہو کہ اس میں کوئی ایک نفع عام یا نفع خاص موجود ہے. مثلا یہ ہے کہ براہ راست اس بے نفس ہی اس میں نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر یہی تعلم ملائمت للنفس لیکن ویسے ہو سکتا ہے مشقت ہو اس میں ویسے مشقت ہو لیکن اس کا جو اس کے لیے کیا اللہ نے استعمال کیا تھا نظر بعید اور نظر قریب کہا تھا نا نظر قریب نظر بعید کہا تھا شاید ہے نا یہی کہا تھا نا صحیح. تو اس کے ذریعے سے ایک چیز عقل جو ہے نا درک کرتی ہے ملائمت یا منافرت کو فیدرکو تو پس درک کر لیتی ہے وہ کیا فیدرکو حسن فعلہ تو پس وہ درک کر لیتی ہے اس کام کے حسن کو او قبح ہی یا اس کام کے طبیع ہونے کو او قبح ہو سوری حسن پر اچھے ہی قبح جو ہے نا فیدرکو حسن فعلہ او قبح ہو یا قبح اس فعل کو درک کر لیتی ہے تحسینا للمصلحت او دفعا للمفسدہ تاکہ اس مقصد کو دفع کر سکے یا اس مصلحت کو حاصل کر سکے. واضح سی بات ہے بالکل. وکل من ھذین الادراکین اعنی ادراک الکمال اب النفس و ادراک الملائمت او عدمها یکون علی نحوین. اب آ جائیے اور ذرا سا اس کی ڈیٹیل میں آتے ہیں. ہم نے دو وجوہات بتائیں. یہ جو دونوں وجوہات بتائیں کہ کمال للنفس و نقصان النفس والی پہلی وجہ, دوسری وجہ ملائمت اور منافرت والی, اس کی وجہ سے عقل عملی حکم لگاتی ہے کسی چیز کے حسن یا کبھی ہونے کے بارے میں. کہتے ہیں اس کی بھی دو قسمیں. اب ان دونوں کی بھی دو قسمیں. صحیح ہے. پہلی قسم کہتے ہیں کہ پہلی قسم وہ ہوتی ہے کہ جو جزئی واقعے کو انسان درک کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کسی چیز کو حسن یا جو ہے نا وہ کبھی قرار دیتا ہے. مطلب کیا اس کا دیکھیں, بہت اس میں سمپل اور واضح ہے. کبھی کبھار عقل درج کرتی ہے ایک کسی چیز کی مصلحت یا کمال میں, کمال کے لیے ایک جزئی چیز کو اور اس کے بارے میں حکم لگا دیتی ہے. صحیح نا. کہ مثلا جو ہے وہ یہ مٹھائی کیا یہ جزئی ہے. صحیح. اس طرح سے کبھی کبھار کسی جزئی چیز کے بارے میں مصلحت یا مقصدہ کو درج کرتی ہے اور کبھی کبھار کسی کلی چیز کے بارے میں. مثلا العلم و حسن, یہ علم کلی ہے. الشجاعت و حسن, یہ کلی ہے. البخل و کبھی ہو, بخل کتنا کبھی ہے, یہ کلی بات ہے. صحیح. دو چیزیں ہوتی ہیں. عقل کی, علماء فلسفہ یہ کہتے ہیں, عقل کی جو خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ عقل ہمیشہ کلی حکم لگاتی ہے, جزئی نہیں لگاتی. عقل ہمیشہ کلی حکم لگاتی ہے. صحیح ہے. بسا اوقات جب ہم کسی جزئی چیز کے بارے میں حکم لگاتے ہیں تو یا تو وہ جزئی کسی کلی کے تحت میں آتی ہے تو اصل حکم اس کلی پر ہوتا ہے, جزئی اس میں شامل ہو جاتی ہے. لیکن انسان چونکہ بہت جلدی صورت سے اس کام کو انجام دیتا ہے لہذا وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ عقل نے براہ راست اس جزئی پر حکم لگایا ہے, جبکہ براہ راست اس جزئی پر کبھی عقل حکم نہیں لگاتی. عقل ہمیشہ ایک کلی قاعدے پر حکم لگاتی ہے, اس کے جتنے مصادیق ہوں گے وہ سب کے سب اس میں شامل ہوں گے. صحیح. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حکم عقلی تخصیص بردار نہیں ہوتا. تخصیص بردار نہیں ہوتا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکم عقلی کیا ہے؟ اجتماع النقیضین محال ہو. صحیح نا. جب ہی حکم عقلی آ گیا اس میں اب تخصیص کی گنجائش نہیں رہتی. اس کے اب جتنے مصادیق ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہوں گے, اور اگر شامل نہیں ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ حکم عقلی غلط ہے. اس کا مطلب یہ کہ حکم عقلی میں اصلاح کی گنجائش. حکم عقلی ہمیشہ کلی پر ہوتا ہے, جزئی پر نہیں ہوتا. اگر فرض کیجئے کہ ایسا ہے کہ ایک کلی پر حکم ہے جس کی بنیاد پر یہ جزئی بھی شامل ہے, مثلا میں نے کیا کہا, میں نے کہا کہ یہ مٹھائی جو ہے نا وہ منافرت للنفس, میرے لیے نقصان دہ. اس مٹھائی کا کیا ہے؟ در حقیقت حکم کلی کیا ہے؟ چونکہ فرض کیجیے کہ اس کہنے والے کو شوگر ہے، اس کے لیے ہر قسم کی میٹھی چیز نقصان دہ ہے، اور یہ مٹھائی اس کا ایک جز ہے، جزئی ہے اس کے لیے، یعنی لہذا اصل حکم اس پر ہے جو سرایت کرتا ہے اس جزئی میں، ایک بات یہ. اور فرض کیجیے کہ اگر کلی پر حکم نہ ہو، ڈائریکٹ صرف جزئی پر حکم ہو، تو پھر ہمارا وہم ہوتا ہے، عقل نہیں ہوتا. یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں ہم، اور اس کے بعد ان دو باتوں کو بیان کرنے کے بعد کہیں گے کہ ایک جزئی پر حکم، ایک کلی پر حکم، کہیں گے کہ ہماری جو بحث ہے یہاں پر وہ کلی پر ہے، صحیح نا؟ کہ عقل عملی جب حسن و خوب کے بارے میں حکم لگائے تو یعنی وہ کلی شے کے بارے میں حکم لگائے، جزئی کے بارے میں بحث نہیں کریں گے، صحیح؟ یہ سادہ سی بات ہے، یہ آگے کے ایک پیراگراف میں. الاول دو طرح سے ہوتا ہے، کمال و نقص میں بھی، ملائمت مناسبت میں بھی، دو طرح سے ہوتا ہے. الاول ان یکون الادراک لواقعیت جزئیت خاصت، کہتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ ادراک جو ہوتا ہے وہ ایک جزئی واقعیت کے لیے ہوتا ہے، مخصوص کے لیے. فیکون حکم الانسان بالحسن والقبح بدفع المصلحت الشخصیہ، تو ایسی صورت میں جو انسان حکم لگاتا ہے حسن و خوب کے بارے میں، وہ کیا کرتا ہے؟ بدافع المصلحت الشخصیہ، وہ مصلحت شخصی کے بارے میں، ایک پرسنل مصلحت کے بارے میں حکم لگاتا ہے. وہذا الادراک لا یکون بقوت العقل، یہ ادراک اس کا تعلق قوت عقل سے نہیں ہوتا. کیوں؟ لان العقل شانہ ادراک الامور الکلیہ، اس لیے کہ عقل کی شان یہ ہے کہ وہ کلی امور کو درک کرتی ہے، لل امور الجزئیہ، نہ کہ جزئی امور کو. بل انما یکون ادراک الامور الجزئیہ بقوت الحس او الوہم او الخیال، پھر جزئی امور کس سے درک ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں قوہ حس سے، قوہ وہم سے، قوہ خیال سے، اس سے جزئی امور درک ہوتے ہیں، عقل سے نہیں ہوتے. وَإِنْ كَانَ مِثْلُ هَذَا الْإِدْرَاكُ قَدْ يَسْتَطْبَعُ مَدْحًا أَوْ ذَمًّا لِفَاعِلِهِ، اگرچہ یہ جو ادراک ہوتا ہے حس سے یا وہم سے یا خیال سے، اس کا بھی جو استطبا ہوتا ہے اس کے پیچھے مد اور ذم ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی ہوتی ہے نا، لِفَاعِلِهِ، اس کے کرنے والے کے لیے. وَلَكِنْ هَذَا الْمَدْحُ وَالذَّمُّ أَوْ الذَّمُّ لَا يَنبَغِي أَن يُسَمَّى عَقْلِيًّا، لیکن اس کو ہم عقلی نہیں کہتے، بل قد يسمى بالتعبير الحديث عاطفيًا، بلکہ اسے کہا بتعبیر الحدیث یعنی علماء کی تعبیر میں، عام طور پر جو علماء بات کرتے ہیں اس میں اس کو عاطفیاً کہتے ہیں، عاطفی طور پر مدح اور ذم ہوتی ہے کسی کی. لأن سببہ تحکیم العاطفۃ الشخصیہ ولا بأس بهذا التعبیر، کیوں اس لیے عاطفی اس کو کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ جو حکم لگایا جاتا ہے، تحکیم یعنی حکم لگانا، اس کا جو سبب ہوتا ہے، لأن سببہ تحکیم العاطفۃ الشخصیہ، کہ یہ حکم لگایا جا رہا ہے ایک شخصی عاطف، عاطفہ تو پتہ نہیں کسے کہتے ہیں، نہیں پتہ، عاطفہ کہتے ہیں، عطوفت بھی سنا آپ نے، ہاں عاطفہ کہتے ہیں عربی زبان میں دلی جذبات، جذبات کی بنیاد پر انسان جب کوئی کام کرتا ہے، صحیح نا، اور اسی سے نکلا عطوفت، یعنی کسی سے محبت ہونا، جذباتی لگاؤ ہونا، اس کو ہم کہتے ہیں عطوفت و محبت، ہے نا، تو وہ عاطفے کی بنیاد پر انسان یہ کام کرتا ہے. ولا بأس بهذا التعبير، اچھا ایک بات جو میں نے آپ سے بیان کی اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیجیے، اور وہ جو انہوں نے بات بیان کی ہے ظاہر ہے کہ وہ زیادہ دقیق ہے. جو میں نے آپ سے مثال دی تھی کہ کبھی انسان جزئی پر حکم لگاتا ہے، کبھی کلی پر حکم لگاتا ہے، اس جزئی اور کلی سے ان کی جو مراد ہے وہ کچھ اور ہے. ان کی جو مراد ہے جزئی اور کلی سے وہ یہ ہے کہ ایک ہے مصلحت شخصی اور ایک ہے مصلحت نوعی، سب کی مصلحت، یہ مراد ہے اصل میں. وہ جو میں نے مثال دی کہ مثلا ایک شخص کے لیے مثلا ایک خاص مٹھائی، صحیح نا، تو یہ جو خاص مٹھائی ہے وہ یہاں پر یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، یہ یہاں پر کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص کی مصلحت شخصی اور ایک شخص کی اور ایک قوم کی یا ایک نوع کی مصلحت، اس اعتبار سے فرق ہوتا ہے. مثلا کیا ہے مصلحت شخصی کی؟ بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں، یعنی فرض کیجئے کہ جس میں انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہوتا ہے، جیسے ایک جگہ جو ہے نا وہ بینک میں یا کہیں اور پر لائن لگی ہوئی ہے، میں کسی دوسروں کو دھوکہ دیتے ہوئے آگے لائن میں لگ گیا جا کے، صحیح نا، میرے لیے کیا ہوگا؟ یہ ملائمت النفس ہوگا، نہیں ہوگا ملائمت النفس، اور حسن ہوں. لیکن یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ مصلحت شخصی ہے، ہذا حسن بلحاظ عاطفی نہ کہ بلحاظ عقلی، نا اس لیے کہ مسئلے کی شکتی ہے. اس طرح کی ساری مثالیں آپ بنا لیتے ہیں. اور مسئلہ کے نوعی کیا ہوتی ہے؟ جو سارے نوع بشر کے لیے مسئلہ رکھتی ہے. تو یہ تھوڑا سا یوں فرق ہے. تو اب اگر میں نے کہا کہ وہ جو لائن میں میں آگے لگ گیا, یا فرض کیجئے کہ سگنل توڑ کر چلا گیا, صحیح نا, تو جلدی میں پہنچ گیا. اچھا اس میں انہوں نے کیا کہا کہ بسا اوقات اس کی مد بھی ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ فرض کیجئے کہ سگنل پہ کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی گاڑی نہیں آ رہی اور آپ ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں, تو کیا کہیں ابھی بھائی چلنا آ گیا یار, کیا کھڑا ہوا. یعنی کیا آپ کے کھڑے ہونے کی مذمت کی جا رہی ہے. کیوں؟ مصلحت شخصی کی وجہ سے. تو اس کے پیچھے مصلحت شخصی کی وجہ سے بھی مد و ضم ہوتی ہے, صحیح نا. آپ اسی طریقے سے اگر جلدی لگ کے کام کروا کے آ گئے, اگر فرض کیجئے کہ کوئی اس طرح سے کرتا ہے, بیٹا اپنے بیٹے کو بھیجا وہ کر کے ساتھ آ گیا, تو باپ کیا کہتا ہے؟ شاباش, بہت بہت اچھا کام کیا, تعریف کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ شکتی. اب یہ جو مسئلہ شکتی ہے, یہ جو حسن ان کہا اس نے, گویا حسن ان کہا, یہ کیا اپنے حس میں, اپنے وہم اور اپنے خیال میں حسن ان, لیکن در حقیقت لئی سب حسن ہے. واضح ہوگی بات. اگر تو مسئلہ شکتی پہلا ہو گیا. الثانی ان یکون الادراک لامر کلی, دوسرا ہو گیا امر کلی کی وجہ سے درک کرنا. ولا باس بحاث, ہاں اسے جو ہے نا وہ عاطفی کہا جاتا ہے, نہ کہ عقلی. ولا باس بحاث تعبیر, اور اس تعبیر کو استعمال کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اگر کوئی عاطفی کہتا ہے تو کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے, یہ عاطفی تعبیر ٹھیک تعبیر ہے اس کے لیے. الثانی ان یکون الادراک لامر کلی, ادراک جو ہے وہ امر کلی کہو. فیحکم الانسان بحسن الفعل لکونہ کمالا للنفس, بس حکم لگا انسان کسی کام کے بارے میں کہ اس لیے کہ وہ کمال النفس, کل علم و شجاع, او لکونہ فیہ مصلحت نوعیت, یا اس لیے حسن کے بارے میں حکم لگائے کہ اس میں مصلحت نوعی موجود ہے. کمصلحت العدل, جیسے کہ عدل کی مصلحت, عدل ہر جگہ اس کی مصلحت ہے. لحفظ النظام و بقاء النوع الانسانی, تاکہ نظام باقی رہے اور نوع انسانی باقی رہے. فہذا الادراک انما یکون بقوت العقل بما ہوا عقل, بس یہ جو ادراک ہوتا ہے یہ عقل بما ہوا عقل ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اس جملے میں بہت اصرار کیا تھا کہ یہ اہم ہے, اقلا بما ہو اقلا, عقل بما ہوا عقل, صحیح نا. پہلا والا جو ہے مسئلہ سے شخصی, وہ عقل بما ہوا عقل نہیں ہے. وہ عقل بما ہوا کیا ہے اس کی بھی وہ لگا رہی, لیکن کیا ہے وہ, کیا ہے, ہاں وہ عاطفیت ہے اس میں, مصلحت شخصی کا نظام اس میں. اور در حقیقت ہم نے پھر کیا کہا کہ یہاں عقل بھی نہیں ہے, در حقیقت یہ اس کا حس ہے, اس کا وہم اور خیال ہے. اگر حقیقت میں عقل حکم لگائے تو وہ عقل ہمیشہ مصلحت نوعی کو دیکھے گی, صحیح. کیا بچہ اگر جلدی کام کر کے آ جائے, اور اگر صحیح طریقے سے کر کے آئے تو آدھا حسن ہوں, لیکن اگر غلط طریقے سے جلدی کر کے آئے تو ہم کہیں گے کہ جب آدھا حسن ہوں یہ کام کر صحیح ہے. تو یہ جو ہے وہ فہاد تعبیر عاطفی لا عقلی, یہ عاطفی ہونے کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں نا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے اس کام سے یا اپنے اس بچے سے اپنے اس وقت سے محبت ہے, لہٰذا یہ عاطفی ہونے کی بنیاد پر ہے. اگر عقلی نظام کو دیکھتے تو یہ غلط تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اصل سے انسان واقعا فیصلہ کرے نا, تو اس بات کو درک کر لے گا کہ اگر آج یہ ہوا ہے نا, اور اگر یہی نظام رہے تو کبھی نہ کبھی مجھے اس نظام میں پھر مجھے چوٹ کھانی پڑے گی. میرے ساتھ ہی کبھی ایسا ہوگا پھر کہ کوئی اور آ کے میرے ساتھ اس طرح سے کرے گا, تو گویا حساب برابر ہو جائے گا. پھر اگر وہ عقل سے کام لے تو اس کا مطلب, اگر عدل کا نظام ہو تو یہ میرے لیے مفید ہے, سب کے لیے مفید ہے. درحقیقت یہ فہذا الادراک انما یکون بقوت العقل بما ہوا عقل فیتتبع مدحا من جمیع العقلاء, یہ بھی اہم جملہ ہے. تو بس اگر بما ہوا عقل کام ہوگا کوئی, تو اس کی مد تمام عقلاء کریں گے. جو عاطفی ہوگا اس کی مد تمام عقلاء نہیں کریں گے, جس کی مصلحت ہوگی خالی وہ کرے گا, صحیح ہے. یہ فرق ہو گیا بڑا. وقضا فی ادراک کے قوف شے, اسی طریقے سے ہم نے حسن کی مثال دی, خوب کی بھی ایسی مثال ہے. اسی طرح سے قوف شے کا ادراک کرنا, بے اعتبار کون نہیں نفسا للنفس, کہ وہ نقصان ہو نفس کے لیے, نقص ہو نفس کے لیے, کل جہل, او لکون ہی فی مقصد نوعیت, یا اس میں مقصد ہے نوعی موجود ہے, کل ظلم, سب کے لیے بری بات ہے. فیدرک العقل بما ہوا عقل ذلك پس عقل اس کو بما ہو عقل درک کرے گی فیتتبع ذما من جميع العقلاء تو بس اس پہ تمام عقلاء مذمت کریں گے علی ایک نہیں تمام عقلاء مذمت کریں گے فہذا المد والذم اذا تطابقت عليه جميع آراء العقلاء باعتبار تلك المصلحه او المقتضى النوعيتين پس یہ جو مد اور ذم ہے اگر اس پر اذا تطابقت عليه اگر اس پر تمام عقلاء کی آراء مطابقت کر دیں متفق ہو جائیں تطابقت عليه جميع آراء العقلاء باعتبار تلك المصلحه چونکہ اس میں مصلحت ہے یا مقتضا ہے کون سا مقتضا مصلحت جو نوعی ہو شخصی نہ ہو نوعیتین یعنی اس سے شخصیتین کو نکال دیں صحیح نا اگر ایسا ہو او اعتبار ذالک الکمال اب النفس النوعیین یا پھر کمال اور نفس کے جو نوعی ہو شخصی نہیں بلکہ نوعی فانه یعتبر من الاحکام العقلیہ التی ہی موضع النزاع اہم بات ابھی ہے یہ والا جو ہے موضع نزاع ہے صحیح باقی والا موضع نزاع نہیں یعنی فرض کیجئے کہ اشاعرہ یہ کہیں کہ جناب وہ مصلحت شخصی کی مثال ہمیں دیں کہ یہ کہاں کہاں عقلی ہے صحیح نا آپ کہتے ہیں کہ خود نو خود عقلی ہوتا ہے شرعی نہیں ہوتا یہ کہاں عقلی ہے ہم کہیں گے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہاں عقلی ہم نے کب کہا عقلی عقلی وہ ہے کہ جس میں نوعی مصلحت ہو اور مقصد ہو شخصی کا معنی نہیں ہے صحیح ہاں ہم ہو گئے ہم نے کہا وہ ہوا معنی حسن والقب العقلیین الذي هو محل النفی والاثبات محل نفی اثبات کسے کہتے ہیں محل کسے کہتے ہیں بغلے کو صحیح محل نفی اثبات اصطلاح استعمال ہوتی ہے یعنی لڑنے جھڑنے کا جھگڑنے کا مقام کیا مطلب یعنی مطلب یہ کہ اشاعرہ اس کی نفی کر رہے ہیں ہم اس کا اثبات کر رہے ہیں در حقیقت محل نزاع محل نفی اثبات سے مراد محل نزاع ہے کوئی اس کی نفی کر رہا ہے کوئی اس کا اثبات کر رہا ہے تو بس یہ تو حسن و قبح کا معنی ہے حسن و قبح عقلی کا یہ والا معنی نوعی والا الذی ہوا محل النفی والاثبات یہ محل نفی و اثبات ہے در حقیقت یہاں پر بحث ہے صحیح وتسمى هذه الاحکام وتسمى هذه الاحکام العقلیہ العامہ الاراء المحمودہ اور ان احکام عقلیہ عامہ کو نوعی کو آرائے محمودہ کہتے ہیں آرائے محمودہ کہاں کہتے ہیں منطق میں کہتے ہیں منطق ثالث جو کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو آپ نے نئی جیسے پڑھی ہے تو اس میں انہوں نے ذکر کیا خود آرائے محمودہ کو سوال اس میں آ سکتا ہے آپ سے کہ آرائے محمودہ کسے کہتے ہیں جواب کیا ہے اس کا آرائے محمودہ کسے کہتے ہیں جواب اس کا کیا احکام عقلیہ عامہ ایک جملہ خالی احکام عقلیہ عامہ کو آرائے محمودہ کہتے ہیں اگر اردو میں تھوڑا سا یوں کہنا چاہیں تو وہ احکام کے جس میں عقل نوعاً حکم لگاتی ہے اسے آرائے محمودہ کہتے ہیں آرائے محمودہ ایک پہلا نام بس تعدیبات صلاحیہ یہ دوسرا نام یہ دو نام ہیں اس کے منطق میں وہی من قسم القضایا المشہورات جو منطق میں قضایا گزرے ہیں یقینیات مشہورات صحیح والے قضایا جو گزرے ہیں ان میں سے مشہورات جو قضایا ہیں اس کی قسم میں سے ہے یہ آرائے محمودہ تعدیبات صلاحیہ التی ہی قسم براسہ فی مقابل القضایا الضروریات یہ قضایا مشہورہ کیا ہیں یہ قسم ہے ایک براسہ یعنی کیسے کہیں گے اس کو مستقل مکمل طور پر مکمل طور پر جیسے فعل جو ہے براسہی اسم کے مقابلے میں ایک قسم ہے یعنی بالکل مستقل ایک الگ چیز ہے صحیح تو یہ ایک ہوتے ہیں قضائے ضروریات ضروریات کون سے ہوتے ہیں بدیہیات وہ کیا ہوتے ہیں بدیہیات وہ ہوتے ہیں کہ جس میں کیا کس کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی صحیح ہے اچھا البتہ ایک بات یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ بدیہیات بے دلیل ہوتے ہیں صحیح نا ان کی دلیل اتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے کہ اس میں اصل کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی اور اگر کوئی اس میں اختلاف رکھے یا کوئی کرے تو یا تو وہ پاگل ہے یا وہ ہٹ دھرم ہے صحیح نا بلا وجہ نہ مانے کوئی کچھ ہوتے ہیں مناظرے میں یا کبھی کبھار بحث مباحثے میں نہیں مانتے صحیح نا. تو وہ اگر ایسا کوئی ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ الگ. یہ جو ضروریات ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک ہے مشورات, اور مشورات کی ایک قسم کیا ہے, یہ آرائے محمودہ. آپ نے غور کیا یہ آرائے محمودہ جو ہے یہ بدیات میں سے نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ خود بیٹھے بیٹھے سمجھ میں آ جائے. تو پھر یہ بحث کیوں کرتے بھائی ہم ساری, ہے نا, یہ وہ ہے کہ جس میں دقت کرنی پڑتی ہے. صحیح. تو یہ قضایا مشورات التی یا قسم براسی بھی مقابل القضائے ضروریات, یہ ایک الگ مستقل قسم ہے قضائے ضروریات کے مقابلے میں. فہذہ القضایا غیر معدودۃ من قسم ضروریات, بس یہ جو قضایا ہے یہ شمار نہیں ہوتے ضروریات میں سے. غیر معدود معدودۃ یعنی شمار نہیں ہوتے. کون سے حاضی قضایا سے مراد کیا ہے؟ یہ جو مشورات ہیں یہ شمار نہیں ہوتے ضروریات میں. کما توہمہ بعض الناس, جیسے کہ بعض لوگوں نے یعنی بعض علماء نے توہم کیا. ومنہم الاشاعرہ, ان میں سے یہ اشاعرہ ہیں. کما سیاتی فی دلیلہم, جیسے کہ ان کی دلیل میں آئے گا آگے. وقد اوضحت ذلک فی الجزء الثالث من المنطق, جو ہم نے نہیں پڑھی. فی مباد السیاسات, کہ وہ جو آپ نے نہیں پڑھی اس میں سے, یہ بریکٹ میں ہمارا جملہ ہے, اس میں سے انہوں نے کہتے میں نے وضاحت کر دی ہے اس کی. منطق ثالث میں فی مباد السیاسات, سیاسات کی مبادی میں. منطق ثالث میں جب انہوں نے کہا تو مبادی قیاسات کیا, مبادی قیاسات کسے کہتے ہیں؟ قیاس منطقی مراد ہے یہاں پر. مبادی قیاس کسے کہتے ہیں؟ مبادی قیاس یعنی کہتے ہیں قیاس کی بنیاد. مبادی بنیاد کو کہتے ہیں نا, تو قیاس کی بنیاد. جب قیاس کیا ہوتا ہے؟ صغرا کبرا نتیجہ. وہ تو آپ نے منطق دوم میں پڑھ لیا کہ اگر صغرا ایسا ہو اور کبرا ایسا ہو تو جو حد وسط ہوگا تو نتیجہ ویسا ہوگا, اور اگر دونوں موجب کلیہ ہو تو نتیجہ کیا ہوگا, اور اگر ایک موجب کلیہ ایک سالب کلیہ ہو تو نتیجہ کیا ہوگا. یہ سب آیا منطق دوم میں, ایسا یہ بھی ثالث میں دوم میں ہی نا, یہ صحیح. تو یہ اگر دونوں جزیاں ہوں تو نتیجہ نہیں ہو سکتا نا, یہ ہو سکتا ہے, یاد نہیں ہے؟ اگر دونوں موجبہ جزیاں ہوں تو جزی آ جائے گا نا. مطلب جزی نتیجہ آ جائے گا. سوچیں موجبہ, آپ نے تو یار ایک چھ مہینے پہلے پڑھا ہوگا, یہ ایک سال پہلے پڑھا ہوگا, یہ آئے گا یا نہیں آئے گا اگر دونوں جزئی ہوں تو؟ ناشتہ بھول جاتے کرنا. اچھا, وہ جو ناشتہ ہے وہ مسئلہ تھے شکتی نو ہی مسئلہ تھے بھائی. مثال سے سوچیں, مثال بنائے اپنے ذہن میں تو آسان ہے, کچھ نہیں. اگر جزئی ہو دونوں تو نتیجہ نہیں آتا, اس صورت میں جو ہے نتیجہ نہیں نکل سکتا, اس لیے کہ بعض مثالوں میں صحیح ہو جائے گا بعض صحیح نہیں ہوگا. صحیح. اس کی دیکھ کے آئیے گا, اس میں منطق ثالث میں اس کو کل دیکھ لیجیے گا. اس کو اچھا ہماری بات کہاں سے دیکھ لیے, مبادی قیاس سے. یہ ساری کیا چیزیں تھیں؟ یہ مبادی قیاس نہیں ہے کہ اگر دونوں کبرا ہوں, دونوں ساری کلیاں ہوں تو کیا ہوگا, دونوں جزیاں ہوں تو کیا ہوگا. یہ خود شرائط قیاس ہے, صحیح نا. قیاس صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایسا ایسا ہو اور جو نتیجہ ہو تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ غلط ہے. مبادی قیاس کیسے کہتے ہیں؟ قیاس کی بنیاد, یعنی آپ کو اس کبرا اور کبرا کیسا بنانا ہے, کس قضیے سے بنانا ہے کہ نتیجہ صحیح نکلے. جو میں نے آپ کے ساتھ ایک مثال بھی دی تھی, مثال دی تھی پتا نہیں, یہاں نہیں تھی. فارسی میں ایک مثال ہے کہ ہر دیوار گونج دارت و ہر گونج دوتا مونچ دارت، چوہے والی مثال جو ہے نا. تو اگر وہ کیا مثال ہے، کیسے بنتی ہے وہ مثال یار، مثال بھول گیا. نہیں نہیں، میں نے آپ کو جو مثال دی تھی وہ دوسری دی تھی. ہاں میں نے مثال دی تھی ہر دیوار کے کان ہوتے ہیں، جس کے کان ہوتے ہیں وہ حیوان ہوتے ہیں، بس دیوار حیوان ہے. صحیح نا، منطقی قیاس کے اعتبار سے اگر آپ شرائط کے حساب سے دیکھیں تو صحیح ہے بالکل جملہ، صغرا کبرا اور حد وسط کے حساب سے بالکل صحیح، لیکن مبادی قیاس غلط ہے. تو شرائط قیاس بھی ٹھیک ہونی چاہیے، مبادی قیاس یعنی جو کچھ اس میں ڈالا جا رہا ہے اس پیکر میں وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. وہ کیا ہے، وہ منطق ثالث میں کہ وہ کیا ہم اس پیکر میں ڈالیں کہ نتیجہ صحیح نکلے. صحیح نا، آٹے کی چکی میں جو ہے نا وہ چکی میں اوپر سے آپ مٹی ڈالتے رہے تو نیچے سے آٹا نہیں نکلے گا بھائی، آٹا ڈالیں گے تو پھر صحیح آٹا چھن کے نکلے گا. تو کہتے ہیں کہ یہ مبادی قیاس میں سے کہ ضروریات، مشورات، یقینیات یہ سارے وہ ہیں کہ جو الگ الگ ہیں، اس کی بنیاد پر یہ طے ہوتا ہے کہ جو نتیجہ نکل رہا ہے اس میں کتنا وزن ہے. ضروریات سے اگر وہ قیاس بنتا ہے تو ہاذا برہان، پھر اس پہ کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے. صحیح، اس طرح سے. اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے منطق ثالث میں مبادی قیاس میں فراج ہے، تو بس آپ وہاں رجوع کریں، کم سے کم اتنا رجوع کر لیجیے گا کہ دیکھ لیجیے گا کہ جو اسی بہانے تھوڑا سا ریوائز ہو جائے گا نا کہ اگر دو جزئی ہوں تو کیا ہوتا ہے، اور انہوں نے مثال بھی دی ہوگی وہ مثال بھی دیکھ لیجیے گا، کم سے کم اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.